بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب بلیک واٹر ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ اس کا پارٹ نمبر 16 ہے. اس کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-213-825 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 16. بکٹی کے کلپر قبیلے کے ایک شخص غلام قادر عرف ککی کا ایک بیٹا اور ایک بھائی. گزشتہ 14 برس سے اکبر بکٹی نے ایک ذاتی جیل میں رکھا ہوا ہے اور 21 لاکھ روپے تاوان ادا کرنے کے باوجود ان کو رہائی نہیں ملی. غلام قادر نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کہیں بھی سنوائی نہ ہو سکی. اس کا جرم صرف یہ تھا کہ اس کے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے اور قبائل کی فرسودہ روایات کے خلاف تھے. اکبر بکٹی کی نجی جیل سے رہائی کے بعد والی صاحب نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اکبر بکٹی کے مظالم سے علاقے کے عوام کو نجات دلائی جائے، مگر صوبائی حکومت اس معاملے کو نظر انداز کرتی چلی آ رہی تھی. نہ معلوم وہ اکبر بکٹی سے ملی ہوئی تھی یا وہ قوم پرستوں کے سامنے بے بس ہو چکی تھی. والی صاحب نے ایک سال قبل کہا تھا کہ صوبائی حکومت دہشت گردی پر کنٹرول کرے، بصورت دیگر وہ پورے ملک میں پھیل جائے گی. آج وہ بات درست ثابت ہو رہی ہے. اب قوم پرستوں نے بلوچستان سے نکل کر کراچی اور ملک کے دوسرے حصوں میں بھی دہشت گردی کی کاروائیاں شروع کر دی ہیں. اکبر بکٹی کے لوگوں نے بیکٹر رکی روڈ کو، جس کی حیثیت کسی بھی طرح موٹر وے سے کم نہیں، گزشتہ ایک سال سے بند کر رکھا تھا. بھی 4-5 روز قبل حکومت اور قبائل نے کوپیکل میں نواب اکبر بکٹی کے فراری کیمپ پر حملہ کر کے وہاں سے دہشت گردوں کو بھگایا، جس کے بعد یہ روڈ ایک سال بعد کھل گئی ہے. بیکٹر ہائی اسکول ایک سال سے بند تھا، حتیٰ کہ ڈیرہ بکٹی میں ایف سی اسکول میں بچوں کو پڑھنے سے روک دیا گیا اور ایف سی کا یہ اسکول بھی 4 ماہ تک بند رہا. یہ واقعات دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اکبر بکٹی اور دوسری قوم پرست بلوچستان کو کس راہ پر لے جا رہے تھے. وہ دراصل صوبے میں تعمیر و ترقی کے خلاف تھے اور صوبے کو پسماندہ رکھنے میں ہی ان کی سیاست اور نوابی کی بقا ہے. اکبر بکٹی کے مظالم اور مال و زر کی حویث کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ علاقے کے تمام سرکاری ملازم اپنی تنخواہوں میں سے 200 روپے ماہانہ نواب اکبر بکٹی کو ادا کرتے تھے. ڈیرہ بکٹی میں اکثر اسکول ٹیچر بچوں کو تعلیم دینے کے بجائے دہشت گردی کے کیمپ چلا رہے تھے. وہ تنخواہ حکومت سے لیتے، کام اکبر بکٹی کے لیے کیا کرتے تھے. اسی طرح لیویز فورس تنخواہ حکومت سے لیتی اور خدمات اکبر بکٹی کے لیے انجام دیتی تھی. اکبر بکٹی کے پوتے برا ہمداخ بکٹی، جو بلوچستان لبریشن آرمی کا سربراہ بھی ہے، اور نواب خیر بخش مری کے بیٹے بالاش مری کا حقیقی چہرہ 14 دسمبر 2005 کو صدر مشرف کے سامنے آیا جب کولو میں صدر پاکستان پر راکٹ برسائے گئے. نواب اکبر بکٹی بڑا شاطر اور ماہر نفسیات قسم کا سیاستدان تھا، جو موقع میل دے کر ہر دور حکومت میں مختلف پینترے بدلتا رہا اور حکومت اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہی اور اسے بڑا آدمی بنانے کی کوشش کرتی رہی، اکبر بکٹی کی سرپرستی کرتی رہی. اکبر بکٹی سیاسی اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے علاقے کے لوگوں کو دباتا رہا. بلوچستان میں پاکستان دشمن قوتوں کا ایجنڈا کیا ہے اور قوم پرست قوتوں کی سرپرستی کون کر رہا ہے، یہ وہ سوال ہے جس پر محب وطن حلقوں، پاکستان کے دفاع اور سلامتی سے متعلق اداروں، حکمرانوں اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. بلوچستان کے قوم پرست تقریباً 4 عشروں سے پاکستان کی جڑیں کھودنے کے در پہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارا حکمران ٹولہ اپنے سیاسی مفادات اور اقتدار کی کرسی پر قابض رہنے کے لیے ان کے ناز نخرے برداشت کرتا رہا، لیکن اب پانی سر سے گزرتا جا رہا ہے. ان قوم پرستوں کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے پڑھے لکھے اور محب وطن عوام اب زیادہ عرصے ان کی جاگیردارانہ نظام اور ان کی نوابی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اب پاکستان کے وجود کے خلاف کھلم کھلا باتیں کرنا اور دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں. افغانستان کے ماضی و حال کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا جا چکا ہے. کرزئی حکومت کے قیام اور افغانستان میں امریکہ کی آمد کے بعد قوم پرستوں کو 2 عشروں کے بعد پھر سے افغانستان کی طرف سے سرپرستی حاصل ہو گئی ہے. تاہم 2 عشرے قبل کے حکمرانوں کی پشت پناہی روس کر رہا تھا، تو آج کے افغان حکمران اور امریکہ اور بھارت کے کہنے پر قوم پرستوں کو ہر قسم کی مدد فراہم کر رہے ہیں. بھارت کی پاکستان سے دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں، وہ کھلم کھلا کشمیر کا بدلہ بلوچستان میں چکانے کی باتیں کرتا ہے، جبکہ اس خطے میں امریکہ کی دلچسپیاں اور مفادات بھی سب پر آیا ہیں. لیکن اب کی بار بلوچستان میں امریکہ انتہائی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے. ایران کے ساتھ امریکہ کی مادہ رائے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے. امریکہ ایران کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے بعد اس کے خلاف ویسی ہی کارروائی کرنے کا متمنی ہے جیسے عراق کے خلاف پہلے رائے عامہ کو ہموار کیا گیا اور بعد ازاں اس امریکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی احتجاج کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عراق کے خلاف چڑھ دوڑا۔ ایران کے خلاف کارروائی کے بعد امریکہ کو پاکستان سے کسی رد عمل کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ پہلے ان امکانات کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے خلاف کسی کارروائی سے قبل امریکہ پاکستان اور ایران کے درمیان اختلافات پیدا کر کے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک لے جانا چاہتا ہے کہ کل امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کرے تو پاکستان سے حکومتی اور عوامی سطح پر کوئی آواز نہ اٹھ سکے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بلوچستان میں شیعہ سنی فسادات بھڑکائے جا رہے ہیں۔ کوئٹہ میں شیعہ برادری کے افراد پے در پے حملے ہو رہے ہیں اور گزشتہ چند ماہ کے دوران میں شیعہ مکتبہ فکر کی کئی نامور شخصیات کا خون کیا جا چکا ہے۔ امریکہ کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان بالخصوص بلوچستان میں شیعہ مکتبہ فکر پر مظالم کر کے ایران کو بھڑکایا جائے اور ایران پاکستان کی شیعہ برادری کے حق میں پاکستان سے احتجاج سے بڑھ کر کچھ کرے اور یوں پاکستان ایران تعلقات کشیدہ کروا کر اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ قوم پرست ایک طرف امریکہ کے اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف بلوچستان کے اندر امن و امان کی صورتحال کشیدہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئٹہ میں شیعہ برادری کے افراد کی جان لینے والے خفیہ ہاتھ ابھی تک سامنے نہیں آ سکے اور خدشہ ہے کہ اگر حکومت سیاسی جماعتوں اور مذہبی قائدین نے ہوش مندی کا ثبوت نہ دیا تو امریکہ کے عزائم پایہ تکمیل کو پہنچ سکتے ہیں۔ بلوچستان میں امریکہ، بھارت، افغانستان کا ایجنڈا اس وقت تقریباً ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ بلوچستان میں امن و امان قائم نہ ہونے دیا جائے اور اس مقصد کے لیے قوم پرستوں کی سرپرستی کی جائے۔ قوم پرست جماعتوں کے سربراہان نے اپنے اپنے علاقے میں دہشت گردی کیے جو تربیتی مراکز قائم کر رکھے ہیں اور یہ دہشت گرد ان مراکز کو چلانے اور جدید ترین اسلحے پر جس طرح کھلے دل سے رقم خرچ کر رہے ہیں اس کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے اور یہ پیسے بلوچستان کے گنجے پہاڑوں میں نہیں اگتے۔ یہ کثیر سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر حکومت اس کے ماخذ تک پہنچ جائے تو بہت سے خفیہ ہاتھ بے نقاب ہو سکتے ہیں۔ بلوچستان میں ان چند دنوں کے دوران میں مجھے یہ شدت سے محسوس ہوا کہ بلوچستان کی صوبائی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عوام کے اندر اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں، دوسرا وہ خود بھی قوم پرستوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ شاید ان کی سوچ یہ ہے کہ انہیں بلوچستان میں رہنا ہے، اس لیے وہ سمندر میں رہ کر مگر مچھوں سے بیر کیوں لگائیں۔ یہ تجزیہ فروری 2006 میں لکھا گیا تھا، تب نواب اکبر بگٹی زندہ تھے، اب حالات اس سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں شروع ہونے والے اس چوتھے فوجی آپریشن، تین آپریشن اس سے پہلے ہو چکے تھے، کا انجام آخر اتنا بھیانک کیوں ہوا؟ نہ صرف اکبر بگٹی مارے گئے بلکہ بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک نے جڑ پکڑ لی۔ اس کا پس منظر بڑا واضح اور مختصر ہے۔ امریکہ ہو یا بھارت یا کوئی اور طاقت، جب تک پاکستان نے گوادر کا پنگا نہیں لیا تھا انہیں بلوچستان سے صرف اتنی ہی دلچسپی تھی کہ وہاں کے قوم پرست سیاستدانوں کو پاکستان کے خلاف متحرک رکھیں، لیکن چین کی مدد سے گوادر کی تعمیر نے امریکہ اور بھارت دونوں کا دماغ خراب کر دیا۔ امریکہ کے لیے جہاں چین کی موجودگی عذاب بن رہی ہے اور بھارت کے لیے بندرگاہ کے باقاعدہ ان ایکشن ہونے کے بعد سے پاکستان کی بدلتی معاشی صورتحال مسئلہ بنی ہوئی ہے اور دونوں طاقتیں اس خطے کے حیرت مند لیکن سادہ لوگ بلوچوں کو ولغلا کر اپنا الو سیدھا کر رہی ہیں۔ فاٹا کی طرح بلوچستان میں بھی افغانستان کی بھارتی کونسلیٹ سرگرم میں عمل ہیں۔ گزشتہ دور حکومت مشرف دور میں بلوچستان کے گورنر، موجودہ گورنر سرحد اویس غنی نے ساری دنیا کے پریس کے سامنے بھارتی مداخلت کے ثبوت پیش کیے، لیکن دنیا کے کانوں پر جوں نہیں رہیں گی کیونکہ مسئلہ بھارت کا تھا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمسایہ برادر ملک ایران کے شہر اصفہان میں موجود بھارتی کونسلیٹ بلوچستان میں باغیانہ سرگرمیوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ سی آئی اے اور را نے مل کر ایران بلوچستان سرحد پر جندلہ قائم کی ہے، اس کی تربیت کی اور اس سے ایران پر حملے بھی کروائے ہیں تاکہ دونوں برادر ملکوں میں اس حوالے سے ٹھنی رہے۔ بس بدقسمتی سے اس خطے میں رو کی سرگرمیوں کی وجہ سے پاکستان اور ایران کے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں، لیکن ایران پھر بھی بھارت کو سہولیات فراہم کرتا ہے کیونکہ دونوں ممالک کے تعلقات مثالی ہیں۔ ان حالات میں پاکستان نہ صرف بلوچستان میں رو کی دہشت گردی کا شکار ہے بلکہ ایران کے ساتھ بھی غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ امریکی شہری اور یو این او کے نمائندے جان سولیکی کو گزشتہ سال کے آخر میں بلوچستان میں اغوا کر لیا گیا۔ ان کی اغوا کی ذمہ داری ایک بلوچ علیحدگی پسند تنظیم نے قبول کی اور طویل مذاکرات رابطوں اور سفارتکاری کے بعد بال آخر جان سولیکی کو رہائی مل گئی۔ جان سولیکی کی رہائی میں تین بلوچ لیڈروں نے بڑا اہم سوداکاری ایجنٹ کا کردار ادا کیا، ان کے ذریعے ہی دراصل رقم کی ادائیگی کی گئی تھی۔ بعد کے واقعات اور شواہد نے یہ ثابت کر دیا کہ دراصل یہ سارا ڈرامہ رو نے جندلہ کے ذریعے رچایا تھا، کیونکہ ان تینوں سودکاری ایجنٹوں کے جندلہ سے قریبی رابطے تھے اور یہ تینوں ایرانی انٹیلیجنس کے لیے ہی کام کرتے تھے۔ جندلہ کو ان کے ڈبل کراس ہونے کا علم ہوا تو ان کے خلاف ہو گئے۔ آخری اطلاعات کے مطابق تاوان کی رقم کی تقسیم پر رو نے ان کے اور بی این ایل ایف کے درمیان زبردست اختلافات پیدا کروا دیے، جس پر مارچ 2009 کے آخری دنوں میں ان تینوں کو تربت میں ان کی جائے رہائی سے کچھ فاصلے پر قتل کر دیا گیا۔ انہیں آپس میں تاوان کی رقم کی تقسیم نے مروایا، جندلہ نے یا پھر رو نے، جبکہ ایرانی انٹیلیجنس بھی ان کے مشکوک کردار سے نالاں تھی، لیکن ملبہ آئی ایس آئی پر ڈال دیا گیا اور اسی کی آڑ میں بلوچستان میں انارکی کی موجودہ مہم شروع ہو گئی۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے اس واقعے کا از خود نوٹس لے لیا اور صوبائی حکومت نے جسٹس نادر خان درانی کی سربراہی میں ایک ٹربونل قائم کر دیا جو بلوچ رہنماؤں کے قتل کی تفتیش کر کے حکومت کو رپورٹ پیش کرے گا۔ ڈان 10 اپریل 2009۔ جبکہ کوئٹہ کے وکلا کے رہنما باس محمد کاکڑ نے عدالت عظمیٰ کے سربراہ جناب جسٹس افتخار محمد چودھری سے تربت میں بلوچ رہنماؤں کے قتل کی واردات کا از خود نوٹس لینے کی درخواست کی ہے۔ ادھر بلوچ ریپبلکن پارٹی کے رہنما ڈاکٹر حکیم لہڑی نے حکومت میں شامل بلوچ رہنماؤں کو غیرت دلاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ بلوچ قوم سے مخلص ہیں تو گورنر بلوچستان نواب ذوالفقار علی مکسی اور وزیر اعظم نواب اسلم رئیسانی سمیت تمام وزراء کو اپنے اپنے عہدوں سے مستعفی ہو کر پارلیمانی سیاست ترک کر کے مزاحمتی تحریک میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ڈان 2 اپریل 2009۔ لیکن پختون آبادی کی نمائندہ مذہبی سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما اور بلوچستان کے سینئر وزیر مولانا عبدالواسع نے محتاط اور معتدل رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک انکوائری مکمل نہ ہو جائے کسی پر بے جا الزام تراشی سے اجتناب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی عناصر فوج اور آئی ایس آئی کو بدنام کرنے کے لیے پروپگنڈا کر رہے ہیں۔ ڈان 12 اپریل 2009۔ صدر آصف علی زرداری 26 اور 27 مارچ کو کوئٹہ گئے تھے جہاں انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کی حکومت بہت حد تک بلوچستان کے مسائل بھی حل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اب باقی ماندہ مسائل بھی حل کر لیے جائیں گے۔ انہوں نے حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وہ بلوچستان کو 2-4 مسائل کے بارے میں اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کرائے اور اسے وفاقی حکومت کو ارسال کر دے، اگر اس کے لیے ضرورت پڑی تو آئین میں ترمیم کر دی جائے گی۔ 27 مارچ کو قبائلی عمائدین سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بلوچستان کی ہمہ جہت ترقی کے لیے 46.6 ارب روپے کی امداد کا اعلان کیا، جس میں سے 36 ارب روپے کی لاگت سے 4 بڑے بند بنائے جائیں گے، جبکہ کوئٹہ پر 3 ارب روپے اور اعلی طاقت کی ٹرانسمیشن لائن کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ ڈان 27 مارچ 2009۔ ہم اس پیشکش پر اپنی رائے محفوظ رکھتے ہوئے بلوچ قوم پرست تنظیموں کا رد عمل بیان کیے دیتے ہیں۔ 27 مارچ کو کوئٹہ میں سائنس کالج چوک پر ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل نیشنل پارٹی اور بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ایم نے آصف زرداری کے پٹارے پیکج کو مسترد کرتے ہوئے کہ ہم بلوچستان کے قدرتی وسائل کو صوبے کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ اتنے وافر ہیں کہ ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے، ہم پرویز مشرف کے میگا پروجیکٹ کو ٹھکرا چکے ہیں اور اگر ہمیں اپنی بہتری کے لیے صوبے کے وسائل استعمال کرنے دیا جائے تو ہمیں زرداری کے پیکیجز کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ زرداری کی امداد کی پیشکش نواب اکبر بھکتی اور بالاش مری کی قربانیوں کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ مقررین نے کہا کہ بلوچ اپنے قومی حق، اپنے ساحل اور قدرتی وسائل کی حفاظت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ڈان 28 مارچ 2009۔ اس کے علاوہ کوئٹہ کے منان چوک پر انجمن اتحاد مری، بلوچ خواتین پینل، پی ایس او اے، بلوچ بار ایسوسی ایشن اور احسانی اتحاد کے رہنماؤں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1948 میں بلوچستان کو پاکستان میں اس کے رہنماؤں کی مرضی کے بغیر ضم کر لیا گیا تھا، جبکہ کالات کے پارلیمان نے پاکستان میں صوبے کے انضمام کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ڈون 28 مارچ 2009۔ اس صورتحال کو بھارتی ایجنسی را خوب ہوا دے رہی ہے اور آج کل بلوچستان کے حالات تو توقعات سے بھی زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ساری قومی لیڈرشپ ان کے ساتھ ہے، حکومت نے خصوصی پیکج کا اعلان کیا ہے، لیکن شورش روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس مرحلے پر انگریزی معاصر روزنامہ دی نیوز کی 6 اپریل 2009 کی ایک سٹوری بغیر تبصرے کے پیش کی جا رہی ہے۔ چار مئی 2009 کو بلوچ ریپبلکن پارٹی کے سربراہ اور بلوچ گوریرا کمانڈر نواب زادہ براہ ہمداغ بکٹی نے بابائے نوشکی حیات جمال دینی کے چہلم کے موقع پر سیٹلائٹ فون کے ذریعے مرکزی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہر بلوچ پر یہ اولین فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اگر وہ آزادی کے جذبے سے سرشار ہو کر پہاڑوں کا رخ کرے، میدان جنگ ہو یا کارزار سیاست، تمام بلوچ اب صرف اور صرف آزادی کی بات کریں۔ میں ان تمام شہدا کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے وطن کی آزادی کی خاطر قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میری تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں مزاحمت پر خرچ کر کے مادر وطن کے لیے کردار ادا کریں۔ مختلف ادوار میں کبھی آمریت اور کبھی خود ساختہ جمہوریت کی شکل میں بلوچ قوم کو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے، لہذا بلوچ قوم کو واضح طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب ہم آزادی سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمیں ایسے لیڈروں کی ہرگز ضرورت نہیں جو اقتدار اور نوابی کے لیے پنجاب کی پاسا لیسی کرتے ہیں۔ براہ ہمداغ بکٹی نے اس سے قبل بھی متعدد بار اسی نوع کے بیانات اور انٹرویوز میں اپنے خیالات کا نہ صرف اظہار کر چکا ہے بلکہ اس نے علل اعلان کہا ہے کہ وہ بلوچستان کو آزاد کرانے کے لیے بھارت سے ہر طرح کی امداد بھی وصول کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ اور روس سمیت کوئی اور ملک بھی اگر ان کی مدد کرنا چاہے گا تو وہ اس کے لینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ بلوچستان کے معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ چند روز قبل وفاقی حکومت کے نمائندے گورنر بلوچستان نے بھی کہا تھا کہ اگر حکومت نے اس طرف توجہ نہ دی تو بلوچستان ہاتھ سے نکل سکتا ہے، کیونکہ یہاں تخریب کار انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مل کر حملہ کیا ہے۔ ہمیں اس بات کا اقرار کر لینا چاہیے کہ بلوچستان کے محاذ پر ابھی تک ہماری ایجنسیوں نے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی۔ موساد کے خونی پنجے۔ ستمبر 1968 میں مسز اندرا گاندھی وزیر اعظم بھارت نے اپنے انتہائی رازدار ساتھی سیکرٹری ٹو انڈیا گورنمنٹ رام شیور ناتھ کاؤ کے زیر قیادت جب را قائم کی تو اسے کہا کہ را کو موساد کے انداز میں بنائیں اور چلائیں۔ مسز اندرا گاندھی کا شمار ان لیڈروں میں ہوتا ہے جو بھارت اور اسرائیل کا خصوصاً عسکری معاملات میں تعاون ناگزیر سمجھتی تھیں، کیونکہ بظاہر بھارت غیر جانبدار تحریک کا ممبر ہونا اور عربوں کو اپنی چانکیائی ذہنیت کے مطابق اپنے کنٹرول میں رکھنا بھارت کا ہمیشہ متمع نظر رہا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ مسلم دشمن اسرائیل کو نظر انداز کر دیں۔ مسز اندرا گاندھی خصوصاً پاکستان کے معاملات میں اسرائیل کا تعاون ناگزیر سمجھتی تھیں۔ کاؤ نے مسز اندرا گاندھی کے خصوصی احکامات پر اسرائیل سے یہ خفیہ رابطہ ہمیشہ بحال رکھا۔ 1950 میں بھارت نے اسرائیل کو ممبئی میں اپنا کونسلیٹ کھولنے کی اجازت پہلے سے ہی دی ہوئی تھی، لیکن بھارت کی طرف سے فلسطین کی نام نہاد حمایت کی وجہ سے اسرائیل سے بظاہر بھارت کے تعلقات مثالی نہیں تھے۔ آج بھی جب دہلی میں اسرائیلی سفارت خانہ کام کر رہا ہے، اب پھر بھی بھارت کو بدقسمتی سے اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ موساد اور را میں انتہائی قریبی تعلقات قائم ہیں اور دونوں ایجنسیوں کے بڑے اہداف پاکستان، چین اور شمالی کوریا کے تعلقات ہیں۔ 1971 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پیونگ نارتھ کوریا کا دورہ کر کے شمالی کوریا اور پاکستان کے درمیان عسکری تعلقات کی بنیاد رکھی تھی۔ تب سے اب تک موساد اور رانے شمالی کوریا کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے تاکہ پاکستان کے میزائل پروگرام پر بھرپور نظر رکھ سکے۔ 1977 میں مرار جی ڈی سی آئی کے برسر اقتدار آنے تک را موساد کے تعلقات بھارتی حکومت کے لیے بھی راز تھے۔ اس راز سے پردہ ان کے دور حکومت میں اٹھا جب موساد کے تعاون سے حاصل کردہ ایک اہم رپورٹ کی بنیاد پر را نے مرار جی ڈی سی آئی کو آگاہ کیا کہ جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے منصوبے پر سنجیدگی سے کام شروع کر دیا ہے۔ ان دنوں فرانس کی طرف سے پاکستان کو پلوٹونیم ری پروسیسنگ پلانٹ دینے کی اطلاعات عام تھیں، جبکہ یورینیم کی این رچمنٹ کرنے والے پلانٹ کی کہوٹا میں موجودگی بڑا اہم سیکرٹ تھا۔ جب صدر کوارٹر کی طرف سے دباؤ بڑھنے پر فرانس نے پاکستان کو پلانٹ کی سپلائی روک دی تو بھی پاکستان نے کوٹا سے متعلق اپنے عزائم تبدیل نہیں کیے۔ پاکستانی حکومت نے امریکہ کو اپنے نیوکلیائی معاملات میں مداخلت کی اجازت کبھی نہیں دی۔ مرار جی ڈی سی آئی کا تعلق جتنا دل سے تھا، جو را کی روز بروز بڑھتی مداخلت سے سخت پریشان تھی، کیونکہ را نے اب مشرقی پاکستان سے شہ پا کر سری لنکا کے معاملات میں بھی مداخلت شروع کر دی تھی اور بھارتی حکومت کے لیے اس کا آؤٹ آف کنٹرول بجٹ مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ موساد نے را کے ذریعے بھارتی وزیر اعظم کو ایک بڑی رقم کی عوض کوٹا کے بلو پرنٹ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ یہ رقم اتنی زیادہ تھی جس کی اجازت را کے لیے موجودہ حالات میں وزیر اعظم سے لینا ناگزیر تھا۔ کانگریس کی حکومت ہوتی تو ہرگز یہ تکلف نہ کرتے۔ یہ اجازت را کو بہت مہنگی پڑی۔ امن پسند مراد جی ڈی سی آئی نے جو اندرا گاندھی کی تقریب پاکستان کے کردار سے سخت نالا اور اسے بھارت اور پاکستان کے درمیان مستقل دشمنی کا شاخسانہ سمجھتے تھے، ایک سال کانفرنس پر جب جنرل ضیاء الحق اور مرار جی ڈی سی آئی کی ملاقات جاری تھی تو مرار جی ڈی سی آئی نے انہیں مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ سے تو اپنا کوٹا نہیں سنبھالا جا رہا، اور انہیں بتا دیا کہ کسی پاکستانی کی طرف سے خطیر رقم کے عوض بلو پرنٹ دینے کی پیشکش کی گئی ہے۔ پاکستان میں تو یہ خبر پہنچتے ہی کاروائی شروع ہو گئی اور جلد ہی انٹیلیجنس نے وہ آستین کا سانپ قابو کر لیا۔ لیکن را کو جب اپنے وزیر اعظم کی اس فروغ دلی کا علم ہوا تو وہ تھررا کر رہ گئے۔ اگلا دھچکا را کو تب لگا جب اسرائیلی جنرل موشے دایان نے را کے ساتھ پاکستان کے خلاف ایک مشترکہ آپریشن کے لیے نیپال کا دورہ کیا، جہاں را اور موساد کے شہ دماغوں کی مشترکہ میٹنگ کی خبر پاکستانی ایجنسی نے بریک کر دی۔ را اور موساد نے دراصل کوٹا کو نشانہ بنانے کا شیطانی منصوبہ بنایا تھا اور اسرائیل کی طرف سے کوٹا کے گرد نصف زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کی مکمل تفصیلات موساد نے را کو فراہم کرنے کے بعد اپنے جہاز اور ماہر پائلٹ بھی سری نگر اتار دیے تھے، لیکن پاکستانی ایجنسیوں نے حکومت کو بروقت خبردار کر دیا، جس پر پاکستان نے اپنے ایک دوست ملک غالباً ترکی کے ذریعے اسرائیل کو براہ راست پیغام دیا تھا کہ اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی تو پاکستان تل ایب پر براہ راست حملہ کرے گا، اور اسرائیل اس پاکستانی صلاحیت سے بخوبی آگاہ تھا۔ پاکستان نے اسرائیل کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ 1981 میں عراق نیوکلیئر پلانٹ اور سرک کو فضائی حملے کے ذریعے تباہ کرنے کے بعد کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے تو اسے اپنا دماغ ابھی سے درست کر لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان عراق نہیں ہے۔ معاملات اتنے بگڑے کہ امریکہ کو پاکستان اور اسرائیل کے درمیان خفیہ مذاکرات کے ذریعے بات کرنی پڑی، کیونکہ امریکہ افغانستان میں دھسنے کے بعد پاکستان کا خاصا محتاج ہو چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے امریکی دوستوں کی خصوصی درخواست پر جنرل ضیاء الحق نے تل ایب کو یہ ضرور کہہ دیا تھا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اسرائیل کے خلاف نہیں اور نہ ہی کبھی مستقبل میں ایسا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیل نے ایران، عراق اور لیبیا پر پیشگی حملوں کا اعلان کیا تو اس نے پاکستان کا نام نہیں لیا۔ 1980 کی دہائی کے آغاز میں ہی میں سی آئی اے کو پاکستان کی ایٹمی سرگرمیوں کی خبر ہو گئی تھی، خصوصاً کوٹا سے متعلق وہ بڑے متوحش تھے، لیکن افغانستان میں امریکہ اور روس کے ٹکراؤ اور پاکستان کی محتاجی نے امریکیوں کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ اس مرحلے پر جنرل ضیاء الحق نے شاندار ڈپلومیسی سے کام لیتے ہوئے اسرائیل سے خفیہ تعلقات قائم کیے اور اسرائیل کے ذریعے بھی امریکیوں کو انتہائی اقدام سے روکے رکھا۔ مصدقہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان دنوں پاکستان کے واشنگٹن میں موجود سفارت خانے میں موساد اور آئی ایس آئی کے افسران کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ آئی ایس آئی جانتی تھی کہ موساد کو لیبیا، شام، اردن اور سعودی عرب کے متعلق عسکری معلومات درکار ہیں۔ اسرائیل کی اس کمزوری کا آئی ایس آئی نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اسے کافی عرصے تک اپنی مرضی کی وکٹ پر کھیلنے کے لیے مجبور رکھا۔ 1990 کی دہائی تک یہ کھیل آئی ایس آئی نے بڑی کامیابی سے کھیلا، لیکن 1990 میں جب راؤ کی مدد کے لیے موساد نے اسرائیلی کمانڈوز کو سری نگر بھیجا، جہاں وہ کشمیری مجاہدین کے خلاف کاؤنٹرز میں بھارت کی مدد کرنے آئے تھے، تو موساد اور آئی ایس آئی کی راہیں الگ ہو گئیں اور انہیں اس بات کا یقین آ گیا کہ راہ کے ساتھ موساد کے تعلقات بہت دور تک جا چکے ہیں۔ اس مرحلے پر جب ایک اسرائیلی سیاح مجاہدین کے حملے میں مارا گیا اور دوسرا اغوا ہو گیا، تو موساد کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی ڈبل گیم نہیں چل سکتی، جس کے بعد وہ راہ کے بہت قریب آ گئے۔ کشمیری مجاہدین کے نام پر جعلی مجاہد تنظیم سے یہ کاروائی دراصل راہ نے کروائی تھی، جسے اس بات کا علم تھا کہ آئی ایس آئی نے موساد کو خاصا قابو کیا ہوا ہے۔ اس کاروائی کے بعد موساد نے کشمیری مجاہدین کو براہ راست اپنا دشمن جان لیا اور یہی بھارتی چاہتے تھے۔ اس مرحلے پر راہ نے بڑا شاندار ڈرامہ ترتیب دیا۔ موساد کے اعلی افسران دہلی آئے، جن کے مذاکرات سری نگر میں اسرائیلی سیاح کو اغوا کرنے والے گروپ سے کروائے گئے اور یہودی سیاح کو بازیاب کروایا گیا۔ 1992 میں اس واقعے کے بعد را اور موساد کے تعلقات میں بہت گرم جوشی آ گئی اور دہلی نے اسرائیلی سفارت خانہ را کا گیسٹ ہاؤس بن گیا۔ گرم جوش تعلقات میں بنیادی کردار ان دنوں کانگریس کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے ادا کیا، جو اپنی لیڈر انجہانی اندرا گاندھی کے اس مشن پر گامزن تھے کہ موساد اور را میں قریبی تعاون لازم ہے۔ نرسمہا راؤ نے اسرائیلی حکومت سے درخواست کی، درخواست کے بعد امریکی یہودیوں کے ذریعے امریکی حکومت پر دباؤ بڑھایا کہ وہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے، اور اسرائیل کی مدد سے یہ مہم بھارتیوں نے بڑے زور و شور سے چلائی، جسے پاکستانی امریکن کمیونٹی نے ناکام بناتے ہوئے اہم کردار ادا کیا۔ البتہ 1993 میں اس بھارتی اور اسرائیلی مہم کے نتیجے میں امریکہ نے 6 ماہ تک پاکستان کو اپنی دہشت گردی کی واچ لسٹ میں ضرور رکھا۔ امریکی حکومت کی طرف سے ان دنوں وزیر اعظم میاں نواز شریف پر یہ دباؤ مسلسل بڑھتا رہا کہ وہ جنرل جاوید ناصر کو آئی ایس آئی کی سربراہی سے الگ کریں۔ سی آئی اے کی طرف سے آئی ایس آئی پر یہ دباؤ بھی بڑھا کہ وہ ان دنوں کابل میں برسر اقتدار مجاہدین حکومت سے غیر استعمال شدہ سنگر میزائل بھی امریکہ کو قیمتاً واپس دلوائے، لیکن آئی ایس آئی نے امریکی احکامات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ باور کیا جاتا ہے کہ 1993 میں بے نظیر بھٹو کے دوبارہ برسر اقتدار آنے پر پاکستان کے اسرائیلی خفیہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو گئے تھے، اور یہودی لابی کے ذریعے محترمہ نے امریکی حکومت میں اپنا اثر و رسوخ بھی بڑھانا شروع کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1995 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے دورہ امریکہ کے دوران صدر کلنٹن نے اسرائیل کے ایک اہم وقت سے ان کے ساتھ مذاکرات میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ ان دنوں جنرل پرویز مشرف، ڈی جی ایم او، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن نے جو اسرائیل کے لیے سافٹ کارنر رکھتے تھے، اور اپنے دور حکومت میں بھی انہوں نے اسرائیل سے سلسلہ تعلقات کبھی ختم نہیں کیا، اسرائیل سے ڈپلومیٹک رابطہ ہمیشہ موجود رہا۔ جنرل مشرف شاید پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے سر عام پاکستان اسرائیلی تعلقات کی بات کی، اور وہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے قریبی ساتھی پور کمانڈرز بھی ان سے اس مسئلے پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت کے قریبی تعلقات ختم کرنے میں پاکستان اسرائیل سفارتی تعلقات اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن عوامی رد عمل سے خوف زدہ بھی تھے، کیونکہ پاکستانی عوام اسلام آباد میں اسرائیلی سفارت خانے کا وجود کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آج اسرائیل اور بھارت ایک ہی سطح پر پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ انٹیلیجنس امور پرو اتھارٹی رکھنے والے جیس انفارمیشن گروپ نے جولائی 2001 میں ایک اہم رپورٹ کے ذریعے انکشاف کیا کہ راؤ اور موساد نے ایک جوائنٹ آپریشن کے لیے پاکستان میں اہم مذہبی اور عسکری شخصیات، صحافی، جج، قانون دان اور بیوروکریٹس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے چار اہم ایجنسیاں الگ سے قائم کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں ایجنسیوں کا پاکستان میں ٹرین، ریلوے اسٹیشن، پل، بس اسٹینڈ، ہوٹل، مساجد اور امام بارگاہوں میں دھماکوں کا پروگرام بھی ترتیب پا چکا ہے۔ کتاب بلیک واٹر کا پارٹ نمبر 16 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ مزید حصہ پارٹ نمبر 17 میں سماعت فرمائیں۔